حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقتمه الفداء، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، درود بڑے محمد والے محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد والے محمد، شکر ہے کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، اور وہ ذکر یہاں پر کیا جا سکے کہ جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے، وہ ذکر یہاں پر کیا جا سکے کہ جو سید الشہداء کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر سے خداوند عالم نے انبیاء کی استر کی اولا کو معاف کیا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء، اولیاء، اوصیاء دکھائی دیتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو کرتے ہوئے فرشتے اس کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا دکھائی دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس نے انسان کو صرف حیات عطا نہیں کی ہے بلکہ کمال تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی بتا دیا، یہ وہ ذکر ہے سید الشہداء کا کہ جس نے انسان کو سعادت کے تمام مرحلے طے کرنے کا سلوک بتایا ہے، کہ جب خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو قرآن کی صدا آئی تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ خداوند عالم نے کس قدر خوبصورت اور کس قدر بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے، خداوند عالم نے کس قدر بہترین مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جس کے لیے اختیار، قدرت، ارادے، ان تمام صفات کو عطا کیا ہے، کہ جو اپنے اختیار سے اس سعادت تک پہنچ سکتی ہے کہ مسجود ملائکہ قرار پر، عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس قدر عبادت کرے یہاں تک کہ وہ فرشتہ بن جائے، لیکن پروردگار نے انسان کو فرشتہ بننے کے لیے خلق نہیں کیا، مسجود ملائکہ بننے کے لیے خلق کیا ہے، خداوند عالم نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا، یہ وہ مخلوق ہے کہ جو جب سعادت کی طرف بڑھتی ہے تو خداوند عالم اس کو اپنی صفات کا مظہر بناتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے اتنی اہلیت رکھی ہے، اتنی صلاحیت رکھی ہے پروردگار نے اس مخلوق کے اندر کہ اگر یہ چاہے تو خداوند عالم کی جتنی صفات ہیں اس کا مظہر اس کائنات کے اندر یہی انسان کامل ہے، اور اس انسان کامل تک پہنچنے کے لیے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے، اس رشد کو کرنے کے لیے پروردگار نے اس کائنات کے اندر وسیلے قرار دیے، خداوند عالم جو وسیلے قرار دیے ہیں ان میں سے بہترین وسیلہ، اسرع وسیلہ، تیز ترین وسیلہ، وہ کشتی ہے نجات کے جو انسان کو اس کمال تک تیز ترین پہنچا دے، وہ حسین کی کشتی ہے،
اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد،
ہے کہ 11ویں امام ایک دفعہ مریض ہوئے، بیمار ہوئے، تو انہوں نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ لو پیسے لو مجھ سے اور جاؤ اور کربلا جا کر میری نیابت میں سید الشہداء کی زیارت کرو اور وہاں جا کر ان کے حرم میں دعا کرو کہ خداوند عالم مجھے شفا عطا کرے، وہ صحابی پوچھتا ہے، وہ شخص پوچھتا ہے، راوی پوچھتا ہے کہ مولا کیا یہ آپ لوگ سب حجت خدا نہیں ہیں، کیا یہ آپ لوگ سب نجات کی کشتی نہیں ہیں، آگے سے معصوم فرماتے ہیں، 11ویں امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَالسَّفِينَةُ الْحُسَيْنِ أَسْرَعُ جو سب سے زیادہ تیز رفتار سفینہ ہے وہ حسین علیہ السلام کا سفینہ ہے. جب انسان نے اس کمال تک پہنچنا ہے, جب انسان نے اس سعادت تک پہنچنا ہے, تو کیوں نہ ایک ایسے سفینہ کا انتخاب کرے کہ جو بن نور واحد ہو اور اسرع ترین ہو, جو سب سے زیادہ تیز ترین ہو, تاکہ انسان جب اس کے ذریعے سے ان کے دسترخوان میں بیٹھ کے جب رزق کو چن کے اس کمال تک پہنچتا ہے, تو خداوند عالم تیز ترین طریقے سے وہاں تک پہنچاتے ہیں. اب غور کریے کہ کس قدر سریع ہے کہ وہاب قلبی کو کتنی دیر لگی ہے. وہاب قلبی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور وہ تمام شہادتیں اور وہ تمام جو آپ لوگ سن چکے ہیں, کتنی دیر لگی, کتنا عرصہ لگا, یعنی کتنے عرصے کیا, کتنے عرصے کا کمال جو کتنی مدت کے اندر طے پانا تھا, امام حسین علیہ السلام نے کتنی جلدی اس کا طے کر دی. یہاں تک کہ چند لمحوں کے اندر وہ اپنے آپ کو اس مقام پر محسوس کرتا ہے, امیں وہاب اس مقام پر محسوس کرتی ہیں, چند لمحوں کے اندر اس مقام پر محسوس کرتی ہیں کہ اپنے بچے کا سر اٹھا کے واپس پھینکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو حسین کے نام پر ہم لوگ ایک دفعہ دیتے ہیں واپس نہیں دیتے. کتنی چند لمحے کے اندر یہ سب کچھ طے ہوا ہے, کس قدر سفینہ الحسین اسرع ہے کہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ زہیر ابن قیم کے جو امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہتے, ایک دفعہ جب زیارت کر کے واپس لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں راوی ایسے لگ رہا تھا جس طرح چودھویں کا چاند ہو, سر اٹھا کر چل رہے ہیں. کس قدر سفینہ الحسین اسرع ہے کہ جو ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کمال کے لیے داخل ہو, شرط یہ ہے کہ اس رشد کے لیے داخل ہو, شرط یہ ہے کہ اس سعادت کے لیے داخل ہو. خداوند عالم نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا, توجہ سے سنیے گا, درود پڑے محمد والے محمد, خداوند عالم نے اس کائنات کو جب خلق کیا ہے, چاہتے ہیں کہ ایسی بات ہو یہاں پر آپ تمام عزیزان کے درمیان کے جو ہمارے ذہنوں کو شفاف کر سکے, تمام معاملات کو انسان کی کسی حد تک حل کر سکے, انسان کے لیے کچھ ایسے اصول اس کو مہیا کیے جا سکیں انہی کے دسترخوان سے حاصل کر کے, جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے, جس کے ذریعے سے انسان واقعی تصور کر سکے کہ میں خیمہ حسین علیہ السلام میں داخل ہوا ہوں اور جب واپس نکلا ہوں تو وہ تمام لمحات, وہ تمام سعادتیں جو مجھے عطا ہونی تھی وہ مجھے عطا ہو گئی ہیں. لیکن ہوتی کیسے ہیں, ہوا کیسے ہے سب کچھ, توجہ سے سنیے. جب خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا, ہم جب اس عالم میں آئے, توجہ آپ لوگوں کی میری طرف رہے, چونکہ مقدماتی گفتگو ہے, چاہتا ہوں کہ اسی مقدمے کے اوپر ہم لوگ باقی اپنی گفتگو کو بھی چلائیں, اور خاص آپ لوگوں کے لیے اس لیے انتخاب کیا چونکہ آپ لوگوں کو سنجیدہ پایا ہے اور بتلایا گیا ہے, انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے موضوع کا بہر لیکن انتخاب کیا, کوشش کی ہے, صحیح کی ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد, خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں جب خلق کیا ہے, اس کو عالم مادہ بولتے ہیں, اس سے پہلے تین عوالم اور ہیں, تو جو ہے آپ لوگوں نے تین عوالم اور ہیں, ان تین عوالم میں سے جو سب سے پہلا عالم ہے, عالم ہے, عالم عالم ربوبیت ہے, اس کے بعد کا جو عالم ہے اس کو عالم عقل کہتے ہیں, اس کے بعد کا جو عالم ہے اس کو عالم مثال بولتے ہیں, چوتھے درجے پہ انسان کے جو عالم آتا ہے وہ عالم مادہ ہے. اس وقت ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ عالم مادہ میں زندگی گزار رہے ہیں. عالم مادہ سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین عوالم اور ہیں, تین عوالم, عوالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تین جگہیں ہیں, کوئی جگہیں یا مقامات نہ سوچیں کہ جس طرح سے اس سوسائٹی کے اندر ایک گھر یہ ہے, اسی طرح سے اس طرح کے اور بہت سارے چار پانچ چھ سات گھر ہیں. عوالم سے مراد جگہ نہیں ہے, مرتبے ہیں, صحیح نا, یعنی عوالم سے مراد مرتبے ہیں. جب ہم لوگ کہتے ہیں عالم, عالم سے مراد یعنی وہ اپنے اندر تمام صفات کو لیے ہوئے ایک ایسی کہہ لیجیے کہ مکان نہیں, لا مکان کا نام ہے کہ جس کے اندر تمام صفات بھی موجود ہوں. اس عالم مادہ کے اندر مکان اور زمان کی قید ہے, لیکن اس سے اوپر جتنے عوالم ہیں اس کے اندر زمان اور مکان کی قید نہیں ہے. بس ہم نے یہ کہا کہ اس عالم مادہ سے پہلے انسان تین عوالم سے گزرا ہے. سب سے پہلا عالم عالم ربوبیت ہے. یہ عالم ربوبیت, توجہ سے سنیے گا, یہ عالم ربوبیت خاص ہے خداوند عالم کے ساتھ. یہ پروردگار کے ساتھ خاص ہے. اس عالم ربوبیت میں پروردگار کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. یعنی اس میں مطلب یہ ہوگا, چونکہ الفاظ ہم قاصر ہیں کسی بھی شے کو بیان کرنے کے لیے, آپ جب بھی کہیں گے تو آپ کو میں یا اس طرح سے کسی اور لفظ کا سہارا لینا پڑے گا, لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں ہے. نہیں, خداوند عالم لا محدود ہے, لا متناہی ہے, لا مکان ہے, لا زمان ہے. مکان نہیں ہے پروردگار کے لیے, زمان نہیں ہے پروردگار کے لیے. ہم کسی مکان کے لیے اس کو خاص نہیں کر سکتے. بس ایک مرتبہ علیہ ہے کہ جس کو عالم ربوبیت کہتے ہیں, اس عالم ربوبیت میں, اس مرتبے میں پروردگار احد ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہاں وہ ایسا عالم ہے کہ جہاں سے مشیت پروردگار کا نزول ہے. جملوں کی طرف توجہ کریے گا, الفاظ کی طرف, وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے. وہاں سے مشیت کا نزول ہے, وہاں سے پروردگار کے ارادے کا نزول ہے, وہاں سے فیض کا نزول ہے, وہاں سے ربوبیت کا نزول ہے, وہاں سے مدبریت کا نزول ہے, وہاں سے حاکمیت کا نزول ہے, وہاں سے قدرت کا نزول ہے, وہاں سے اختیار کا نزول ہے, وہاں سے ان تمام صفات پروردگار کا نزول ہے, وہاں سے خالقیت کا نزول ہے, وہاں سے عطا کا نزول ہے. وہ عطا محض ہے, وہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں واحد نہیں کہا گیا, احد کہا گیا. وہ ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم قرآن میں کیا کہتا ہے, قل هو اللہ احد, بس کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے. وجہ سے سنیے گا, قل هو اللہ احد. خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ واحد, نہیں واحد نہیں کہا. کیوں واحد کیوں نہیں کہا؟ چونکہ واحد ثانی کے مقابلے میں ہے, واحد دو کے مقابلے میں ہے. یعنی جہاں دو ہوگا وہاں پر اس کے مقابلے میں کہا جائے گا کہ یہ ایک ہے, لیکن احد کسی کے مقابلے میں نہیں ہے. احد ثانی کے مقابلے میں نہیں ہے. احد ایسا نہیں ہے کہ دو کے مقابلے میں ہو, جو عربی جانتے ہیں ان کو تو معلوم ہے. واحد واحد اثنین کے مقابلے میں, اثنان کے مقابلے میں, دو کے مقابلے میں ایک کو واحد کہتے ہیں, لیکن جہاں پر ہمارے پاس کہیں دوسرا نہ ہو اس کو احد کہتے ہیں. خداوند عالم نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ قل هو اللہ واحد, بس کہہ دو کہ اللہ واحد ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, یعنی ایک یعنی دوسرے کی گنجائش. جس عالم میں خداوند عالم کے یہ احدیت ہے, جہاں پر وہ ہے اور کوئی نہیں ہے, اس عالم کو عالم ربوبیت کہتے ہیں. جہاں سے خداوند عالم کی مشیت کا نزول ہے, الفاظ کی طرف توجہ کریے گا, ان الفاظ کا ہم سہارا لیں گے. آپ لوگوں کے اذہان کا امتحان ہے, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
لیکن انشاءاللہ ایک اچھے نقطے کی طرف آپ کو لے جائیں گے, بس آپ توجہ کے ساتھ 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 چلتے رہیے گا. صحیح ہے, بس یہ عالم ربوبیت ہوگی. عالم ربوبیت خداوند عالم کی مشیت کا نزول ہے, وہاں سے نزول ہے, اترتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس عالم ہے اس کو عالم مثال, عالم عقل کہتے ہیں. عالم عقل عالم ربوبیت کے بعد کی ایک مرتبہ ہے. عالم عقل عالم امکان کے سب سے بہترین درجے کو کہتے ہیں. یعنی عالم عقل وہ عالم ہے کہ جس میں صفات پروردگار ہوں لیکن وہ خدا نہیں ہے, جو مظہر پروردگار ہیں لیکن خدا نہیں ہے. اس کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے سورج سے اٹھی ہوئی ایک کرن ہے, جب آپ سورج دیکھتے ہیں کہ تپش ہے, اس کے اندر حرارت ہے, اس کے اندر نور ہے, نور موجود ہے. اب جو اسے کرن ٹوٹتی ہے, جو بالکل اس سورج سے متصل ہے, وہ کرن ہے سورج کی جو اسے ٹوٹ چکی ہے, لیکن یہ بھی ویسی ہی حرارت رکھتی ہے, یہ ویسا نور رکھتی ہے, لیکن سورج نہیں ہے. عالم ربوبیت کے بعد وہ جو صادر اول, کہ جس کو خداوند عالم عالم عقل میں خلق کرتا ہے, وہ حقیقت محمدیہ ہے, وہ نور آل محمد ہے. حضرت جابر نے رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں, کہتے جو پہلی شے خداوند عالم نے خلق کی تھی وہ کیا تھی؟ نور و نبی یہ کا یا جابر, آپ کے نبی کے نور کو سب سے پہلے خداوند عالم نے اس کائنات میں خلق کیا تھا, سب سے پہلے. اور ہمارے پاس اصول کافی کی پہلی کتاب ہے غالباً, کتاب الحجہ کے نام سے, اس میں پہلی دوسری روایت ہے کہ جس میں
معصوم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو خداوند عالم نے خلق کیا تھا وہ میرا نور تھا. اس طرح سے اور بھی اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ القلم، کہ جو سب سے پہلے خداوند عالم نے خلق کیا تھا وہ قلم ہے. وہ قلم ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کائنات کو لکھا گیا ہے، اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے. سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ عقل ہے، نور ہے. بس ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس عالم عقل کے اندر جب خداوند عالم فیض کو منتقل کرتا ہے تو عالم عقل خاص ہے انسان کامل کے لیے. عالم عقل خاص ہے ان ہستیوں کے لیے کہ جن کو خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. عالم عقل وہ ہیں کہ جن کو فلسفے کی زبان میں صادر اول کہا جاتا ہے. عالم عقل کے اندر وہ مخلوق ہے پروردگار کی کہ جن کی تسبیح کو کرتے دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کی ہے. عالم عقل کے اندر وہ افراد ہیں کہ جن کی ولایت کا اقرار کر کے انبیاء کو خداوند عالم نے نبوت عطا کی ہے. عالم عقل کے اندر وہ افراد ہیں کہ جن کو عمل کرتا دیکھ کر انسان سعادت اور رشد اور کمال کی جانب بڑھ سکتا ہے. عالم عقل میں وہ افراد ہیں، وہ ذوات ہیں کہ جو واسطہ فیض ہیں خداوند عالم کی طرف سے، کہ جو فیاض مطلق ہے کہ اس فیض کو اس عالم عقل کے ذریعے سے نازل کرے. دیکھیں میں بار بار کلمہ نازل استعمال کر رہا ہوں، آپ اس کی طرف ذرا غور کریے گا چونکہ ہم اس کلمہ سے استفادہ کریں گے بعد. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، صحیح. اب بس یہاں پر نزول ہے عالم عقل کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا عالم ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں. عالم مثال کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے. عالم مثال یعنی جہاں پر خداوند عالم نے اس کائنات میں انسان کے آنے سے پہلے اس کی ارواح کو خلق کیا. عالم الارواح بھی کہا گیا اس کو، عالم ذر بھی کہا گیا اس کو، جہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا الست بربکم، کہ کیا آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں الوہیت کا سوال نہیں کیا، توجہ رہے، خداوند عالم نے عالم مثال میں ربوبیت کا سوال کیا. اور کوئی بھی انسان اس کائنات میں اس کا قائل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات کو کوئی رب نہیں ہے. جب خداوند عالم نے ربوبیت کا سوال کیا، سب کے سب نے عالم مثال میں، عالم ارواح میں یہ ذکر کہہ دیا، یہ ذکر کر دیا کہ ہاں قالو بلا، سب کے سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا. الستو بربکم، کیا آیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہہ سکتے تھے نا خداوند عالم کے وہیں پر اگر اس چیز کا سوال کر لیتے، الستو بالہکم، کیا آیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تو پھر یہاں پر اگر آ کر کوئی عبادت نہ کرتا تو پھر سوال تھا. میں جب عالم ارواح کے اندر الوہیت کا سوال کیا اور سب کو الوہیت پر خلق کیا خداوند عالم نے، تو اس کائنات کے اندر خداوند عالم کے معبود ماننے یا نہ ماننے کا اختیار تو انسان سے سلب ہو گیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی، صحیح ہے نا؟ بس خداوند عالم نے تو ربوبیت کا سوال کیا، الستو بربکم کہا، رب کا لفظ استعمال کیا. جب رب کا لفظ استعمال کیا تو اس کائنات کے اندر کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خود ہی سے چل رہی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے کوئی ہے، کچھ ہے جو چلا رہی ہے. کچھ کہتے ہیں یہی میٹر ہے جو چلا رہا ہے، یہی ربوبیت کر رہا ہے. بعض کہتے ہیں انسان ہے، بعض کوئی ہے. کتنی ساری تھیوریز آئی ہیں، وہ ساری کی ساری تھیوریز اسی چیز کے اوپر ہیں کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے. اب وہ کون ہے جو چلا رہا ہے، اس میں اختلاف ممکن ہے اور اس میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں خداوند عالم چلا رہا ہے، لیکن وہ کہیں مادہ چلا رہا ہے، میٹر چلا رہا ہے، ہم چلا رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ربوبیت کا قائل نہ ہو، جو رب ہونے کا قائل نہ ہو. خداوند عالم نے جب اس عالم مثال سے اب انسان کو اس کائنات میں خلق کیا ہے، توجہ سے جملہ سنیے گا، اب آگے ہم لوگ عالم مادہ میں، اس عالم مادہ میں انسان کو خلق کیا، یہ مشیت اور فیض کا نزول شروع ہوا کہاں سے؟ عالم ربوبیت سے. کہاں منتقل ہوا؟ عالم عقل. اس کے بعد کہاں منتقل ہوا؟ عالم مثال. اس کے بعد کہاں منتقل ہوا؟ عالم مادہ. عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان کے عالم کو عالم مثال کہتے ہیں. جو کسی حد تک شباہت رکھتے عالم مادہ کی اور کسی حد تک شباہت رکھتے عالم عقل کی، اسی لیے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے برزخ، برزخ ایک ایسے عالم کو کہتے ہیں کہ جو دو عوالم کے درمیان موجود ہو اور ان کو جمع نہ ہونے دے۔ جس طرح سے جب اس کائنات سے ہماری روح منتقل ہوگی تو یوم الآخرہ سے پہلے وہ کہاں منتقل ہوگی؟ برزخ میں منتقل ہوگی۔ برزخ میں کیوں منتقل ہوگی؟ چونکہ جب تک وہ یوم الآخرہ نہیں آ جاتا، یوم حساب و کتاب نہیں آ جاتا، ہماری ارواح وہاں پر رہیں گی یہاں تک کہ وہ حساب و کتاب کا دن آ جائے کہ خداوند عالم اس وقت پھر ہم سے حساب و کتاب لے گا، تب تک یہ برزخ میں رہیں گے۔ برزخ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ عالم الآخرہ اور عالم مادہ کے درمیان ہے اور ان دونوں کو ملنے نہیں دے رہا، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر عالم مادہ اور عالم عقل کے درمیان ایک ایسا عالم ہے کہ جس کو ملنے نہیں دے رہا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو عالم عقل والی ہیں، کچھ مثال ایسی ہیں کہ جو عالم مادہ والی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں اس عالم مادہ میں کہیں پر سفر کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ہم لوگوں کو ایک زمان اور ایک مکان کی قید میں ہے، یعنی اگر میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں تو کہیں اور نہیں ہوں۔ توجہ سے سنیے گا، آپ لوگ خود سے آپ لوگوں کے ذہن جو ہے نا اس طرف ملتفت ہو جانے چاہیے، آپ کے ذہن خود ہی اس طرف چلے جانے چاہیے۔ بھئی اگر میں یہاں پر ہوں تو کہیں اور نہیں ہوں۔ عالم مادہ کی بخصوصیت ہے بھئی، اس کے اندر انسان مکان اور زمان کی قید میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکان اور زمان کی قید سے خود کو نکال۔ لیکن عالم مثال ایسے کہ جس طرح سے آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو اپنے ہی جیسے ایک بدن کو دیکھتے ہیں، آپ ہی کی شبیہ ایک بدن ہے کہ جو آپ ہی کی طرح بولتا ہے، آپ ہی کی طرح چلتا ہے، آپ ہی کی طرح سارے اعمال انجام دیتا ہے، آپ ہی کی طرح سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن کیا آیا اس بدن کو کہ جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے کے لیے وقت درکار ہے؟ اصل میں اس کو وقت درکار نہیں ہے۔ یعنی مجھے یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، یہ جو 4 گھنٹے مجھے لگنے ہیں، اگر میں خواب میں لاہور سے اسلام آباد جانا چاہوں تو کتنی دیر میں پہنچوں گا؟ آپ کہیں گے اس کے اندر دیر نہیں ہے، آپ لاہور میں ہیں اور اسی لحظے ممکن ہے اسلام آباد میں ہوں۔ اسی لحظے آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر اسلام آباد میں ہیں اس جگہ پہ آپ محسوس کریں۔ بس یہاں پر جو ہمارے پاس عالم مثال کی جو صفات ہیں وہ کچھ لے لیں عالم مادہ سے اور کچھ لے لیں عالم عقل سے۔ بس پتہ یہ چلا کہ ایک قوسِ نزولی ہے، ایک نزول کا راستہ ہے، وہ نزول کا راستہ کہ جو عالم ربوبیت سے شروع ہوتا ہے اور عالم مادہ پہ آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نزول کا لفظ بار بار استعمال کیا۔ خداوند عالم قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ابھی آپ ملاتے جائیے ساتھ ساتھ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دو چیزیں یہاں پر، ایک یہاں پر اس نے خداوند عالم نے زمان بتا دیا کہ ہم نے اس کو نازل کب کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، جب عالم ربوبیت سے اس لوح محفوظ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، عالم مادہ میں آیا، ساتھ ہی زمان کی قید، ساتھ ہی کہہ دیا فی لیلۃ القدر۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ بس اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسرا خداوند عالم نے کون سا کلمہ استعمال، انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، نزول ہے، اس لوح محفوظ سے ایک نزول ہے، ایک ایسا نزول ہے کہ جو انسان دیکھتا ہے۔ تتنزل، خداوند عالم اس رات میں ملائکہ کو نازل کرتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں اگر مشکل ہے تو ہم یہاں سے مڑ کے اپنے موضوع کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سے ہم اپنے موضوع کو تبدیل کر سکتے ہیں آسانی سے، اگر آپ لوگ ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ایک بہرحال ایک خوبصورت اور ایک لطیف بحث، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے اہل بیت کے علم کی بھیک بڑھتی ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اگر بھکاری بن کے آئے تو اہل بیت علیہ السلام اس کو عطا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم سب اہل بیت کے بھکاری ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے اس علم کو حاصل کریں کہ جس کے عطا کرنے کے لیے کبھی سلونی سلونی کا دعویٰ ہے، کبھی باب مدینہ العلم ہے، کبھی اہل المال حق ہے، کبھی یہ ساری کی ساری جو منزلتیں ہیں وہ ساری علم کے ذریعے سے ہیں۔ کہ پوچھ لو میرے سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، ایسا نہیں کہ میں تمہیں کہوں گا تم مجھے کھودو، ایسا نہ ہو کہیں پر، صحیح ہے نا؟ تو ہم لوگ سب اہل بیت علیہ السلام کے علم کے حصول کے لیے یہاں پر آئے ہیں، چاہتے ہیں اپنے نفس کے تمام شبہات کو شفاف کر دیں، اس کو حل کرنے کے بعد آگے بڑھنا شروع کریں۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں، محمد والے محمد، آگے تو بھر ابھی تو جو ہے توجہ سے ہے، توجہ ہے آپ لوگ، ان شاء اللہ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں، محمد والے محمد۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ملائکہ جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے ملائکہ نازل ہوتے اس کائنات کے اندر، اس کائنات میں پروردگار جو ہے وہ اس رات کو اس ظرف کو کیا کرتا ہے، خیر من الف شہر بنا دیتا، یعنی تمام ہزار مہینوں سے بہتر رات۔ آپ غور کریں کہ الف شہر کہا، الف شہر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی زمانہ ہے، ہزار مہینوں سے بہتر رات خداوند عالم لیلۃ القدر کو بنا دیتا ہے۔ اس طرح سے جب نزول ہو رہا ہے تو اس عالم میں ہمارے پاس کوئی زمان نہیں ہے، اس عالم میں ہمارے پاس کوئی اس طرح کا وقت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس عالم مادہ میں ان الفاظ نے اس لوہے محفوظ سے منتقل ہوئے ہیں، الفاظ کی شکل اختیار کی ہے، تو ساتھ ان تمام قیودات کو، ان تمام قیود کو لے کر آیا کہ جو اس عالم مادہ کی ضرورت ہے۔ الف شہر انسان کو سمجھانا چاہ رہا ہے خداوند عالم کہ دیکھو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اب انسان ایک ہزار مہینے کو تصور کر سکتا ہے، لیلۃ القدر کو تصور کر سکتا ہے، حس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر زندگی کو گزار سکتا ہے، اس میں اپنی سانسوں کو لے سکتا ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے، توجہ سے سوال سنیے گا کہ اس کے اوپر ہم لوگ بنیاد رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہا نا ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ سلسلہ ہے ہمارے پاس، سلسلہ نزولی ہے ہمارے پاس، جب بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو نزول کا فلسفہ تو یہ ہے کہ اوپر جگہ خالی ہو جائے، ہے نا؟ ایسا بھائی اب ہونا تو ایسے چاہیے کہ جب ملائکہ ہم کہتے ہیں کہ نازل ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک مقام سے نازل ہوئے، اور مقام سے نازل ہوئے اس مقام پر اب نہیں ہیں اور اب اس زمین پر ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ خداوند عالم معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار بارش کو نازل کرتا ہے، باران رحمت کو نازل کرتا ہے، تو ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اس زمین پر آتا ہے۔ اچھا جب ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آیا وہ اس عالم مثال میں یا عالم ملکوت میں وہ فرشتہ نہیں ہے؟ ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا بھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، خداوند عالم ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ خداوند عالم نے بہت سارے مقامات پہ کہا کہ پروردگار ملائکہ کو نازل کرتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہ گئے، خداوند عالم ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتا ہے۔ اب یہ جو ملائکہ کا نزول ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو ملائکہ کا نزول ہے ایک ایسا نزول ہو، توجہ سے سنیے، ایک ایسا نزول ہو کہ جس کے نتیجے میں جہاں سے وہ نازل ہوئے ہیں وہاں پر وہ جگہ خالی ہو جائے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جگہ خالی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جائے۔ اس سے ہم ایک بڑا خوبصورت استفادہ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ خالی ہو جائے، یعنی یہاں پر جب ہم نے نزول کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایک خالی جگہ بھر گئی یا خالی جگہ ہو گئی، بلکہ یہ نزول تجافی نہیں، یہ بلکہ نزول تجلی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ خالی ہو گئی۔ پروردگار سے جب میں نے رزق کو مانگا، سنیے گا، جب میں نے خداوند عالم سے رزق کو مانگا تو جب پروردگار نے مجھے رزق عطا کیا تو کیا آیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کے پاس ایک خاص مقدار کے اندر رزق موجود ہے اور خدا نے اس میں سے جب مجھے رزق دیا ہے، صحت کا، حیات کا، زندگی کا، سانسوں کا، مال کا، پیسے کا، بہت سارے رزق ہیں نا انسان کے پاس، علم کا، بہت سارے رزق ہیں انسان کے پاس، یہ جو سارا رزق عطا کیا ہے، کیا آیا پیچھے وہ جتنا تھا اس کے اندر کوئی کمی آ گئی؟ اس کے اندر کمی نہیں آئی، لیکن نزول ہے، نزول ہے تو کمی کیوں نہیں؟ اور اگر مجھے یقین ہے کہ کمی نہیں آ گئی تو پھر میں کسی دوسرے کی طرف دیکھ کے یہ کیوں تصور کرتا ہوں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں؟ خدا نے اس کو دیا مجھے بھی دے سکتا ہے، ایسا تو نہیں خدا کے پاس کمی آ گئی؟ پھر میرے حسد کرنے کا، کینے رکھنے کا، کسی دوسرے سے لالچ کرنے کا، حرص کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. جب خدا بند عالم کے پاس، توجہ سے جملہ سنیں گے، جب خدا بند عالم کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے، اگر کسی انسان کو وہ عطا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو عطا کر دیا، اس کے پاس ختم ہو گیا، اب وہ مجھے نہیں دے سکتا. اگر مجھے اس چیز کا یقین ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو میرے حسد کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ میرے کسی دوسرے کے ساتھ یہ جو خوش آمد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں. کیوں کیوں اس کا فائدہ کوئی نہیں؟ اس کا فائدہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم قادر ہے کہ جس طرح سے اس کو دیا آپ کو بھی دے دے. اس کے پاس کمی تو کسی چیز کی نہیں. لیکن جب یہ ملائکہ کو خدا بند عالم نازل کرتا ہے، نزول ہے، تو وہاں پر جگہ خالی نہیں ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ پروردگار کے مظاہر ہیں، مظہر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کسی شے کی جگہ خالی ہو گئی. اگر اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہے تو اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے. میرے ذہن میں میرے کاروبار کے لیے، میرے پڑھائی کے لیے، میرے کسی بھی کام کے لیے میرے ذہن میں ایک پلان ہے. میں نے حوضے جانا ہے واپس قوم، میں نے قوم جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے، اہل بیت کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے، اساتذہ سے استفادہ کرنا ہے. میں ذہن کے اندر یہ سب کچھ سوچ رہا ہوں. ابھی جب میں اپنے ذہن کے اندر یہ سب کچھ سوچ رہا ہوں، کاپی پینسل پکڑتا ہوں اور کاپی پینسل پکڑ کے اس پہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں. میں نے واپس قوم جانا ہے، میں نے وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے اس کو ادامہ دینا ہے، میں نے اساتذہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ سارا کچھ لکھ لیا. اب جب میں نے اس کاغذ پہ لکھ لیا ہے، اب جب میں نے اس کاغذ پہ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد، اب جب میں نے کاغذ پہ لکھ لیا، توجہ ہے آپ لوگوں میں، اب جب میں نے کاغذ پہ لکھ لیا ہے تو کہہ سکتا ہوں کہ اب میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے؟ میرے ذہن میں اپنی جگہ پہ وہ باقی ہے، لیکن میں نے اس کاغذ پہ بھی اس کو نازل کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو جب کاغذ پہ نازل کیا تو میرے ذہن سے ختم، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب میں نے کاغذ پہ نازل کیا تو دونوں جگہ پہ موجود ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی شے موجود ہے، دونوں جگہ پر ایک ہی وجود کا مظہر موجود ہے، اور وہ میرا ارادہ ہے. اب جب خداوند عالم کسی انسان کو اس مرتبے پر خلق کر دے کہ جہاں پر وہ پروردگار کا مظہر ہو، اب وہ ایک جگہ پہ ہو، وہ 10 جگہ پہ ہو، وہ 27 جگہ پہ ہو، وہ ہر ایک کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر تشریف لے جائے، کسی میں کیا مشکل ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ ایک جگہ سے چلے ہیں دوسری جگہ پہ پہنچے اور ایک جگہ خالی، میں اس کمرے سے باہر نکلا میری جگہ یہ خالی ہوگی، ایسا تھوڑا ہے. یہاں پر انسان جب خدا بند عالم کا قرب حاصل کر کے مظہر بنتا ہے پروردگار کا، الہی صفات کا حامل ہوتا ہے، جس قدر اس کا قرب حاصل کرتا جائے گا خدا بند عالم اس عالم مادہ سے، اس کی سیر کو بلند کرے گا، اس کے سلوک کو بلند کرے گا، یہاں تک کہ عالم مثال میں اسی کائنات میں لے جائے گا. اس کے لیے ماضی حال مستقبل معنی نہیں رکھے گا، اس کے لیے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا معنی نہیں رکھے گا. کیوں کہتے ہیں کہ عرفا تیولرز کیا کرتے تھے؟ کیسے کہتے ہیں کہ عرفا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہوتے تھے؟ کہ زمین ان کے لیے طے ہو جاتی تھی. کس طرح سے آصف ابن برقیہ نے بڑھ کر علم من الکتاب، جس کے پاس ہے، آصف ابن برقیہ بڑھ کر اس ملکہ بلقیس اور ملکہ سبا کا اس تخت کو اٹھا کر یمن سے فلسطین لے آئے، قبل ان یرتد الیک طرفک، یہاں تک کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں. یرتد الیک طرفک کہتے ہیں، یہاں پر جو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں طرفک سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بند کر کے کھولیں، ایک دفعہ صرف بند کریں، جب کھولیں گے تو پڑا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بند کر کے کھولا ہے اب آئے گا، جب بند کر کے کھلا ہے تو ہے. کیا ہوا یہاں پر؟ اسی طرح سے اس نے اپنے آپ کو خداوند عالم کے قریب کر کے ویسا مظہر بن گیا کہ خداوند عالم نے اسی عالم مادہ میں رہتے ہوئے اس کے اندر تمام وہی مادے کی خصوصیات رکھ دیں کہ مثال کی خصوصیات رکھنی کہ اس کے لیے یہ سارا معنی ہی نہیں رکھتا. کس قدر اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب اس بدن کو تکوین کیا جاتا ہے, توجہ کریں میری طرف, جب اس بدن کو تکوین کیا جاتا ہے, صحیح ہے, اس بدن کو انہی ذرات سے تکوین کیا گیا نا, انہی ذرات سے بنایا گیا, اس روح ملکوتی نے عالم عقل سے جب اس عالم مادہ کے اندر منتقل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول خدا سے کہتا ہے روزے رکھو, پھر معراج کرو, جنت کا سیب کھاؤ کہ اس سے جو ذرات بنیں گے اس سے بنا ہوا بدن روح حضرت زہرا کو تحمل کر سکتا ہے. اس کائنات سے بنے ہوئے ذرات کا بدن روح حضرت کو تحمل نہیں کر سکتا. کس طرح سے اہل بیت کے بارے میں ہے کہ ہم وہ ہیں کہ فی الاسلاب الشامخہ فی الارحام المطہرہ, کیوں ہم پاکیزہ صلبوں سے ہیں, ہم لوگ پاکیزہ ارحام سے ہیں, وہاں پر پاکیزہ اور طہارت ہی طہارت ہے, کہ خدا بند عالم نے ارادہ کر دیا اہل بیت پہ کہ وہی یطہرکم تطہیرہ, ایسی پاکیزگی کہ جس طرح کی پاکیزگی پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو, ہر رجز سے دھوئی. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. تو ایک منزل تک ہم لوگ پہنچے, اب اس منزل سے آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک قوس نزولی ہے اور اس قوس نزولی کے اندر کسی بھی ایک مقام کے اوپر پیچھے جوف پیدا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے کہ جگہ خالی ہو جائے اور جگہ خالی ہونے کے نتیجے میں نیچے یا نزول کی صورت میں اوپر وہ نہ رہے. ہم اس بات کو سمجھ گئے, صحیح ہے. خدا بند عالم نے اسی انسان کے لیے تاکہ وہ ان تمام مراحل کو طے کر سکے چار سفر مقرر کیے ہیں, جو ہم روزمرہ زندگی میں وہ چار سفر کرتے ہیں پر میں متوجہ ہی نہیں ہوتا. چار سفر ہیں انسان کی زندگی میں کہ جو میں روز کر رہا ہوں, اپنی ہر عبادت میں کر رہا ہوں, اپنے ہر عمل میں کر رہا ہوں. میں جب صفحہ حساب پہ آتا ہوں میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں سید الشہداء کا ذکر کرتا ہوں میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں روزہ رکھتا ہوں تو سفر کرتا ہوں, جب میں حج کرتا ہوں تو میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں خمس دیتا ہوں تو میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں وہ سفر کرتا ہوں, جب میں مجلس سنتا ہوں تب میں وہ سفر کرتا ہوں, لیکن میں متوجہ نہیں ہوں. اسی توجہ کے نہ ہونے کی وجہ سے میں درست سمت حرکت نہیں کر پا رہا, میں درست سمت حرکت نہیں کر پا رہا, میری ڈائریکشن درست نہیں ہو پا رہی, میں اپنی ڈائریکشن کو درست نہیں کر پا رہا. اگر میں اپنی اسی ڈائریکشن کو درست کر لوں, اس سفر کی طرف متوجہ ہو کے جب اس کی طرف بڑھنا شروع کر دوں, اس کی خصوصیات سے آگاہ ہو جاؤں, تو یقیناً وہ سفر مجھے ایک ایسے منزل تک لے جائے گا, ایسے مقام, ایک ایسے مقصد تک لے جائے گا کہ جب میں خیمہ حسینی سے باہر نکلوں گا تو میرا بھی چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. وہ سفر کون سے ہیں عزیزوں؟ ہمیں یہ معلوم ہو گیا قوس نزولی ہے, صحیح, اور تجلی ہے. تجلی ہے یعنی کیا مطلب؟ کہ کہیں پر جوف پیدا نہیں ہوتا, کہیں پر جگہ خالی نہیں ہوتی, مظہر ہے پروردگار, درست ہے. اچھا آگے چلیں, وہ چار سفر کون سے ہیں؟ وہ چار سفر ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سفر کہ جو من الخلق الى الحق ہے, انسان مخلوق کی طرف سے سفر شروع کرتا ہے اور اس کا منتہا کیا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, وہ حق ہے. دوسرا سفر من الحق الى الحق بالحق ہے, کہ انسان حق سے شروع کرتا ہے, حق کی جانب, حق کے ذریعے. تیسرا سفر کیا ہے؟ من الحق کے الى الخلق بالحق, حق سے خلق کی جانب سفر کرتا ہے حق کے ذریعے. ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے, ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سمجھائیں گے, پریشان مت ہوئی, یعنی ایسے گھور کے مت دیکھیے, انشاءاللہ ایک ایک بات کو واضح کریں گے. یہاں پر درود پڑھے محمد والے محمد. یعنی حق سے خلق تک کی سفر تک کا سفر بالحق, حق کے ذریعے. چوتھا سفر من الخلق الى الخلق بالحق, خلق سے مخلوق سے مخلوق تک کا سفر حق کے ذریعے. یہ چار سفر میں ہر نماز میں کرتا ہوں, یہ چار سفر میں ہر روزے میں کرتا ہوں, یہ چار سفر میں ذکر سید الشہداء جب سنتا ہوں کرتا ہوں, یہ چار سفر جب میں, یعنی چار سفر سے مراد چار سلوک ہیں, جب میں یہ کرتا ہوں ہر عبادت میں, یہ سارے کے سارے انجام دیتا ہوں میں, یہ سارے کے سارے سفر انجام دیتا ہوں, لیکن چونکہ متوجہ نہیں ہوں اس لیے ویسے اپنے آپ کو درست نہیں کر پا رہا. میری زندگی کے کتنے سال ہو گئے اور ہر سال عاشورہ آتی رہی اور میں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اپنے ایران پہ, اپنے ہاتھوں پہ, اپنے سینے پہ مار مار کے خدا بندے عالم سے کہتا رہا کہ اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے, عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ذکر سعید الشہدا کرے, سنے, صفِ اعضا بچھائے اور کامیاب نہ ہو, ہو نہیں سکتا. لیکن انسان وہ کامیاب ہو کیوں نہیں پا رہا؟ یعنی جو کامیابی میں چاہ رہا ہوں, جس طرح سے میں چاہتا ہوں, ایسے کامیاب ہو کیوں نہیں پا رہا؟ جبکہ فیض کا نزول ہے, فیاض مطلق کی طرف سے ہے, خداوند عالم نے قرآن کو نازل کر دیا, اپنے علم کو نازل کر دیا, اپنے اس کہہ لیجئے ہدایت کی کتاب کو نازل کر دیا, قرآن صامت کو نازل کر دیا, قرآن ناطق کو خداوند عالم نے اس کائنات میں بھیج دیا, حجت خدا اس کائنات میں موجود ہے. میں کہاں پر غلطی, کہاں اشتباہ کر رہا ہوں, کہاں میرے سے اشتباہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کوسے نزولی ہے نا, اب مجھے اسی عالم مادہ سے واپس پلٹنا ہے پروردگار کی طرف, ایسا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ثم الینا ترجعون, بعد میں آپ ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے, واپس آ جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. جس طرح سے ہم عالم ربوبیت سے عالم عقل, عالم عقل سے عالم مثال, عالم مثال سے عالم مادہ, اسی طرح سے مجھے اس عالم مادہ سے دوبارہ سے پلٹ کے جانا ہے. کہاں پر؟ پروردگار کی بارگاہ میں, اسی انا للہ ہے, اسی عالم کی طرف, اسی جگہ کی طرف ہے جہاں پر خداوند عالم نے میرے سے حساب و کتاب لینا ہے. اسی عالم کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے. میں سب یہ کوسے نزولی اور سعودی ہے کہ جہاں پر مجھے واپس اس طرف جانا ہے, لیکن میں خداوند عالم نے مجھے اسی سفر کے اندر, اسی کائنات کے اندر مجھے جب اختیار اور مختار بنا کے اس کائنات کے اندر جب خلق کیا ہے, تو میں اسی عالم مادے میں رہتے ہوئے سعادت جب حاصل کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے واپس اسی عالم ربوبیہ کی طرف جانا ہے, مظہر پروردگار بنتے چلے جانا ہے. مسئلہ کہاں ہے, کہاں نہیں بن پا رہا ہوں, اشتباہ کہاں پر ہے؟ ضروری ہے کہ انسان ان سفروں کو سمجھے اور پھر اس سفر کو طے کرنا شروع کرے. میرے پاس اگر سفر کا معنی نہ ہو یا اس کی ڈیسٹینیشن واضح نہ ہو, میرے لیے ٹارگیٹ واضح نہ ہو, میں کیا کروں گا؟ انسان ایئرپورٹ پہ جائے, ایئرپورٹ پہ جا کے صرف اپنے ہی کاؤنٹر پہ جاتا ہے, وہیں سے بورڈنگ کراتا ہے. جب بس ٹرمینل پہ جاتا ہے تو بس ٹرمینل جو اس ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے بس نمبر, اسی میں بیٹھتا ہے. اگر کسی اور بس میں بیٹھ جائے تو بجائے اسلام آباد پہنچنے کے وہ ملتان پہنچ جاتا. یہاں پر اشتباہ ہوا اگر وہ متوجہ ہو گیا, نہیں تو ملتان جا کے یہ سوچے گا کہ مجھے یہاں کیوں لے, اور ممکن ہے برا بھلا کہے, ممکن ہے شکوہ کرے کہ یہ کیا کیا میرے ساتھ تم, میں نے تو ٹکٹ خریدی تھی اسلام آباد کی, تو مجھے ملتان کیوں لے آیا, یہاں پر کیوں لے آیا میرے. یہاں پر اشتباہ, اب اپنے اشتباہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کی یہ چار سفر ہیں عزیزو, توجہ سے سنیں, یہ چار سفر ہیں انسان کی زندگی کے جو اس کو طے کرنے ہیں. انسان کی زندگی کے یہ چار سفر ہیں کہ جو اس کو طے کرتے ہوئے خداوند عالم تک پہنچنا ہے. انسان کی زندگی کے یہ چار سفر ہیں کہ جو ہر عبادت میں ہیں. انسان کی زندگی کے یہ چار سفر ہیں کہ جو وہ روز کرتا ہے متوجہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کے یہ چار سفر ہیں, متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں مشکلات کا شکار رہتا ہے, اپنے خاندان میں مشکلات کا شکار رہتا ہے. وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے لیکن کر نہیں پاتا, ہے نا ایسا, دل تو بڑا تھا لیکن کر نہیں پایا, ہو نہیں سکا. دل تو بڑا تھا کہ یہ کام کیا جائے لیکن کر نہیں سکا, ہو نہیں سکا. دل تو بڑا تھا امام علیہ السلام کی نصرت کرتا لیکن ہو نہیں سکی. وہ ایک خطیب تھا نا, وہ بار بار دعا کرتا تھا کہ کاش مولا میں کربلا میں ہوتا تو مثل زہیر, مثل عامر ابن قریظہ اپنے سینے پہ تیر کھاتا. بار بار دعا کرتا تھا, بار بار دعا کرتا. ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے امام علیہ السلام ہے, کربلا کا میدان سجا ہے, اور وہ امام علیہ السلام پیچھے نماز پڑھے, پیچھے کھڑے ہیں, اور وہ بالکل آگے کھڑا ہو. سامنے سے تیر آتا ہے, جیسے ہی تیر اس کے قریب ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے اور امام علیہ السلام کے سینے میں جا کے تیر لگتا. ایسا نہیں وہ چاہتا نہیں تھا, چاہتا تھا, لیکن جب اب کہتا ہے کہ اب جب تیر آئے گا نا, اب میں اپنے سینے پہ لوں گا, اب میں اپنے سینے پہ لوں گا, اب نہیں کہیں پیچھے جانے دوں گا. دوبارہ سے کھڑا ہوتا, اس تیر کی سنسناہٹ کو جب سنتا ہے نا, جب وہ جیسے قریب آتا ہے, کہہ دینا آسان ہے اس جگہ پہ کھڑے ہونا بہت مشکل ہے, جیسے اس سنسناہٹ کو سنتا ہے دوبارہ سے ہٹ جاتا ہے اور امام علیہ السلام کے سینے میں وہ جا کے تیر پہ بست ہوتا. تیسری دفعہ دوبارہ سے ارادہ کرتا, دوبارہ سے کہتا ہے کہ اب نہیں ہٹوں گا. دوبارہ سے جب سامنے سے تیر آتا ہے, اس کی سرعت کو دیکھتا ہے, اس کی تیزی کو دیکھتا ہے, دوبارہ سے ہٹتا ہے, امام کے سینے میں لگتا ہے. وہیں پر خواب میں, عالم خواب میں امام علیہ السلام سے معذرت کرتا, کہتا ہے مولا میں جھوٹ کہہ رہا تھا, میں ایسا نہیں ہوں. امام نے کہا نہیں, تم سچ کہہ رہے, تم ہم سے محبت کرتے, لیکن دیکھو کبھی خود کو ہمارے کربلا کے مددگاروں کے ساتھ نہ ملانا, وہ کسی اور مقام پر تھے. میں کیسے پہنچ جاؤں, بھائی زمانے کے امام نے بھی تو تشریف لانا ہے نا، زمانے کے امام نے بھی تشریف لانا ہے. اس کائنات کے اندر باقاعدہ وہ سلسلہ ہوگا، مکہ سے نکلیں گے، مکہ سے کوفہ کی طرف حرکت کریں گے، یہ سارا سلسلہ موجود ہے. میں کہتا ہوں یا لیتنی کنتم معکم، لیکن کس جگہ پہ مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ میں اس سفر کو سمجھ نہیں پا رہا، اس سفر کی طرف توجہ نہیں کر پا رہا. میں ثم الینا ترجعون، یہ جو خداوند عالم کہہ رہا نا، میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا. پہلا سفر، اس کو ان سفر کو حج کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، آسان ہے حج کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. ایک دفعہ ضرور پڑھیں محمد والے محمد. ماشاء اللہ یہاں پر بہترین انتظام ہے، آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں اور میں بھی آرام آرام سے پڑھوں. یہاں پر کوئی چیخ تو ہے نہیں الحمدللہ، تو اگر کوئی زیادہ وقت بھی ہو جائے تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا. یہ نہ ہو کہ کل آپ پھر تشریف ہی نہ لائیں یہاں پر، بڑے بہت وقت ہو گیا. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد. آج کی مقدماتی گفتگو، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں تاکہ اس کے بعد جب ہماری گفتگو آگے بڑھتی رہے تو ہم لوگ ہر سفر کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے آگے آگے ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہیں. اچھا، سب سے پہلا سفر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ سفر ہے من الخلق الى الحق، مخلوق سے حق کی جانب کا سفر. خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں جب نعمتیں عطا کر دیں، خداوند عالم نے اس کو مستطیع بنایا، اس کو استطاعت عطا کی، اس کو پیسہ عطا کیا، اس کو لباس عطا کیا، اس کو گھر عطا کیا، اس کو گاڑی عطا کی، اس کو اتنا پیسہ عطا کیا کہ وہ واپس بھی اگر حج سے آ جائے تو اس کو مشکل نہ ہو، ایسا نہ ہو بیچارہ مقروض ہو جائے. اس کو اتنا پیسہ عطا کر دیا کہ اس کے لیے واپس آ کے کوئی مسائل نہ ہو، جانے کے لیے اس کے لیے راستے ہموار کر دیے، راستہ پرامن ہے. خداوند عالم نے اس کو تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا؟ ایسا ہے ہمارے ساتھ حج پہ تھے، ایسا ہے بھائی. خداوند عالم نے جب سب نعمتیں اس کو دے دی ہیں، جب پروردگار نے اس کو کہا بہترین لباس پہنو، بہترین خوشبو لگاؤ، بہترین تزئین و آرائش کرو، اپنی اولاد کو بڑھاؤ، تمہارے لیے راستے ہموار ہیں، تمہارے لیے بہترین پیسہ ہے، تمہارے لیے بہترین بینک بیلنس ہے، اب جب تم نے سب کچھ تمہیں میں نے عطا کر دیا، خداوند عالم کہتا ہے پہلا سفر شروع کرو، من الخلق الى الحق، خلق سے حق تک کا سفر شروع کرو، مخلوق سے حق تک کا سفر شروع کرو. خداوند عالم جب اس سفر کو شروع کراتا ہے تو انسان سے سب کچھ لے لیتا ہے، کہتا لباس اتار دو، خوشبو تم نہیں لگا سکتے، اپنے بال تم نہیں توڑ سکتے، دیکھو تزئین و آرائش تم نہیں کر سکتے، سلا والے لباس تم نہیں پہن سکتے، بند جوتی تم نہیں پہن سکتے، چھت کے نیچے سائے کے نیچے تم نہیں آ سکتے، بیوی کے پاس تم نہیں جا سکتے، شیشے میں خود کو تم نہیں دیکھ سکتے. خداوند عالم نے اسے ایک دم سب کچھ لے لیا اور کہا کہ دیکھو یہ دو لباس ہیں، اس لباس کو اس طرح سے سنبھالنا کہ تمہارے بدن پہ باقی رہے. دیکھو تمہارے کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے. سب کچھ خداوند عالم نے لے لیا. یہ سفر شروع ہوا کہاں سے؟ من الخلق کے، مخلوق سے کہاں تک کا سفر؟ حق کا سفر. انسان حق کی طرف سفر کرے. کہتے ہیں جب تمہیں میں نے سب کچھ لے لیا، اب تمہارا سفر کا آغاز ہوا، لیکن میں ایسے نہیں مانوں گا، پہلے تم میقات پہ جاؤ، ایک ایسی جگہ پہ جا کر پہنچو اور وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرو. وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرو، کس طرف؟ مکہ کی طرف، میری طرف آؤ، بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تم ایسے نہیں آ سکتے حق کی طرف. تمہیں دنیا کی جتنی بھی آسائشیں میں نے عطا کی ہیں سب مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، سب کچھ مجھے دے دو. اگر تم نے کچھ کیا تو تم پہ میں کفارہ کروں گا، تمہیں میں سزا دوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میں نے جب تمہیں منع کیا تھا پھر کیوں کیا ایسا؟ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ سلا والا لباس نہیں پہنا تو کیوں پہنا؟ تمہارے پہ کفارہ. جب میں نے کہا تھا کہ تم نے پاؤں نہیں ڈھانپے، کیوں ڈھانپے؟ جب میں نے کہا تھا شیشے کی طرف نہیں دیکھنا، خود کو نہیں دیکھنا، خود کو نہیں دیکھنا. جب انسان خود کو نہیں دیکھ رہا ہوتا نا، باقی سب کو دیکھ رہا ہوتا، باقی سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. توجہ کرتے چاہیے گا. جب انسان شیشے کی طرف نہیں دیکھتا، خود کی طرف نہیں دیکھتا، اس کائنات کی طرف دیکھتا ہے، کہا میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں، دیکھو سب کی طرف دیکھو، خود کی طرف نہ دیکھو. یہ پہلے یہ سفر کا پہلا حصہ ہے، من الخلق الى الحق، جہاں پر خداوند عالم انسان سے سب کچھ لے لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے اب تم خوشبو نہیں لگاؤ گے. جو تزئین و آرائش تم بڑے اکڑ کے چلتے تھے نا، اب تم اکڑ کے نہیں چل سکتے. تمہاری زبان بڑی گلیز تھی نا، ابھی تم گالی نہیں دے سکتے. تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے نا، ابھی تم دعویٰ نہیں کر سکتے. دیکھو تم جاتے ہوئے راستے کے اندر کچھ اکھاڑ لو، کچھ اتار لو، کچھ کر لو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے. اب تم مکھی کو نہیں مار سکتے، اب تم مچھر کو نہیں مار سکتے، اب تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ سفر ہے، پہلا سفر ہے عزیزو، من الخلق الى الحق، خلق سے حق تک کا سفر، پہلا سفر کہ جہاں پر خداوند عالم سے سب کچھ لے رہے. تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، تم سائے کے اندر سفر نہیں کر سکتے، لیکن خداوند عالم اس کے بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے آؤ من الحق کے ال الحق کے بالحق، اب میں تمہیں حق سمجھاؤں گا اور حق سے حق تک کا سفر کراؤں گا۔ کہتے ہیں حق سے حق تک کا سفر کیسے کیا؟ وہاں پر گئے بیت اللہ میں، لبیک اللہم لبیک کہتے وہاں پر پہنچے، خدا بند عالم نے کہا آؤ اور آ کر اس کے ساتھ چکر لگاؤ، میرے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاؤ، ان سات چکروں کے اندر سات زمینوں آسمان کو تمہارے لیے کشف کر دوں گا، تمہیں عطا کروں گا، تمہیں علم عطا کروں گا، تمہیں ان سات چکروں کے اس قابل بنا دوں گا کہ تمہیں مقام ابراہیم پر کھڑا کر دوں گا، تمہیں میں اس قابل بنا دوں گا کہ تمہیں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو سکو۔ اب مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھو، من الحق کے ال الحق کے بالحق، حق سے حق تک کا سفر ہے انسان کا۔ خداوند عالم نے جب دیکھا کہ صحیح کر لی، عرفات سے ہو لیا، مزدلفہ سے ہو لیا، شیطان کو مار دیا، سارا سلسلہ وغیرہ ہو گیا، کہا تم ابھی بھی کسی شے کو دیکھ نہیں سکتے ہو، خوشبو نہیں لگا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جب تک تم غلاموں کی صورت نہ رکھ لو، تم اپنے سر کے بال منڈواؤ، غلاموں جیسی شکل بناؤ۔ دھوپ میں چلاتا ہے خدا، رنگ کو کالا کرتا، تاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب اب میں نے تمہیں، تم من الحق کے ال الحق کے بالحق ہو گئے، حق سے حق تک کا سفر کیا حق کے ذریعے تم نے، اب جب تم مثل غلام ہو گئے ہو، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اور جا کر اپنی صورت دیکھو کہ خدا کے غلام ہوتے کیسے ہیں، اب جا کے شیشے میں دیکھو کہ کس طرح سے خدا بند عالم کے غلام ہوتے ہیں، اب تم غلام جیسے، اب جب تم پہلی دفعہ شیشے میں دیکھو گے نا کہ میری کیا حالت ہو گئی، یہ کیا کیا میں نے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، خدا بند عالم کہتے تم میرے غلام بن گئے۔ جیسے انسان خدا بند عالم کا غلام بنتا ہے، سب کچھ اس کو دوبارہ عطا کر دیتا ہے، کہتا خوشبو لگا لو، لباس پہن لو، تزئین و آرائش کرو، اب تم سایہ متحرک کے نیچے سفر بھی کر سکتے ہو، تم اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم شیشے میں دیکھ سکتے ہو، تم اپنی تزئین و آرائش کرو، اپنی داڑھی کو سنوارو، اپنی ریش کو سنوارو۔ تیسرا سفر انسان کو جب خدا بند عالم کراتا ہے، کیا کہتا ہے، من الخلق کے، من الحق کے ال الخلق، خدا بند عالم دوبارہ سے اس کو خلق کے اندر ڈالتا ہے، دوبارہ سے مخلوق میں ڈال دیتا ہے اس کو۔ اب جو اس سفر کی درست سمت سے ہو کر آیا ہے اور نہیں ہو کر آیا، یہاں پر فرق پتہ چل گیا۔ ایک شخص جیسے ہی حق سے خلق کی طرف آیا، آ کے کہتا ہے کعبہ اللہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا غلاف بڑا خوبصورت تھا، ادھر لائٹیں بہت خوبصورت تھیں، ادھر ماحول بہت خوبصورت تھا، ادھر خوشبو بڑی خوبصورت تھی، ادھر حجر اسود سے خوشبو بہت خوبصورت تھی، ادھر میں جا کے مس ہوا، میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، ادھر عقود کی خوشبو کتنی زیادہ تھی۔ جس نے درست سمت کے اندر یہ سفر کیا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوا کہ جو میزاب رحمت ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو اٹھایا، میں نے اپنے پیٹ کو وہاں پر دیوار کے ساتھ مس کیا، میں نے وہاں پر دیوار کے ساتھ مس کر کے سب کے لیے دعا کی۔ وہ کہتا ہے میں نے اس مقام کو دیکھا کہ جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کہ جس جگہ پر میرے مولا کے ہاتھ لگے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اس جگہ کا بوسہ لیا کہ جس جگہ پہ میرے مولا کے ہاتھ لگے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اس جگہ کی زیارت کی کہ جہاں پر میرے مولا جب تشریف لائیں گے تو وہاں سے کھڑے ہو کے صدا دیں گے نا مہدی المنتظر، میں وہ مہدی ہوں کہ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ درست سمت ہے، یہ درست سمت ہے، جیسے ہی من الحق کے ال الخلق ہوا، جیسے ہی درست سمت ہوئی، اب وہاں پر یہ بیان کرنا شروع کرا، کہتے ہیں میں ایسے ہوا، ویسا کیسے ہوا، میں جب عرفات گیا، میں سجدے میں گیا، میں نے وہاں پر گریہ کیا، میں نے خدا بند عالم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے خدا بند عالم سے کہا کہ پروردگارہ مجھے اس کائنات کے اندر میرے مولا کے قریب کر دے، خدا بند عالم میرے زمانے کے امام کے قریب کر دے۔ درست سمت ہے، یہ درست سمت چل رہی ہے، خدا بند عالم کہتا ہے کہ اب چوتھا سفر تم نے کرنا ہے من الخلق الى الخلق، اب مخلوق سے مخلوق تک کا سفر کرنا ہے تم نے، لیکن کس طرح سے، بالحق، حق کے ذریعے تم نے مخلوق سے مخلوق تک کا سفر کرنا۔ اب انسان جب مخلوق سے مخلوق تک کا سفر کرتا ہے، تو جب واپس آیا تو سب سے پہلے اپنے ساتھ درست سمت نہ ہونا، سب سے پہلے اپنے ساتھ حاجی لکھوا لی، لیکن درست سمت جب واپس آیا، من الخلق کے ال الخلق کے بالحق آیا، صلہ رحمی کرنی شروع کی، اس نے کہا کہ خدا بند عالم نے مجھے بتایا ہے کہ کس طرح سے میں اپنی ذات سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نگاہ کروں، کس طرح سے کسی دوسرے کی مشکلات کو دیکھنا شروع کروں، کس طرح سے میں کسی دوسرے کی مشکلات کے اندر اس کے کام آ سکوں، کس طرح سے میں کسی ایک ایسے انسان کو بھی جو اس دنیا کے اندر ڈوب رہا ہو، اس کی کشتی کو سنوار سکوں، کس طرح سے کسی بھی انسان کی کشتی کے اندر جو سوراخ موجود ہے اس کو بھر سکوں، کس طرح سے میں اس کو محفوظ رکھ سکوں، کس طرح سے میں امر بالمعروف کروں کہ جس کے نتیجے میں کہ یہ مولا کے قریب آ جائے، یہ سید الشہداء کے قریب آ جائے، ان کے خیمے میں آ جائے۔ میں ایسا نہ کروں کہ بھئی یہ تو خیمے میں نہیں ہے اور اس کو دور کروں, نہیں, امر معروف کرنے کے ذریعے سے اس کو قریب کرتا چلا جاؤں. یہ سفر ہے, من الخلق الى الخلق. یہ چار سفر زہیر نے کیے ہیں عزیزو. زہیر نے جب پہلا سفر کیا من الخلق الى الحق, اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا, موجود تھے, جب وہاں سے چلے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف, تو جب وہاں پر خیمے میں گئے ہیں نا, یہ پہلا سفر تھا من الخلق الى الحق. جب خیمے میں موجود ہیں, جو گفتگو ہو رہی ہے وہ من الحق الى الحق بالحق, حق سے حق کی طرف, حق کے ذریعے. جب وہاں سے نکلے ہیں تو جب چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور ایسے چل رہے ہیں کہ جس طرح سے حسین نے آزاد کر دیا, جس طرح امام حسین علیہ السلام نے آزاد کر دیا, اس طرح سے چلتے ہیں. اب یہ جو تیسرا سفر شروع ہوا من الحق الى الخلق, حق سے خلق تک کا سفر. اب آئے اپنے زوجہ دلہم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ تم کوفہ واپس چلی جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ, اب میں جا رہا ہوں حسین کے پاس, میں جا رہا ہوں اس کربلا میں, اب میں جا رہا ہوں اس جگہ پہ کہ جہاں پر خداوند عالم نے عزت ہی عزت رکھی ہے. اس طرح سے ایک انسان کتنے لہجوں میں یہ سفر کیا, چند لہجوں میں سفر کیا. کہتے ہیں کہ جب حضرت زہیر کو لینے کے لیے آئے ہیں, جب حضرت زہیر کو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نا, کہا یہ خیمہ کس کا ہے کہ جو ہم سے دور لگا رہا ہے. حضرت زہیر واپس آ رہے ہیں اور حج سے واپس آ رہے ہیں, زوجہ ساتھ ہے, غلام ساتھ ہے, زوجہ کے بھائی ساتھ ہیں. کہا کہ یہ کون ہے کہ جو اتنے دور خیمے لگاتا ہے, جہاں ہم خیمے لگاتے ہیں دور چلا جاتا ہے. کہا زہیر اپنے کہن, امام علیہ السلام کو پتا تھا, صحابی رسول ہے, کہ کس طرح سے میں نے حضرت زہیر کو اس خیمے میں لے کر آنا ہے. معلوم ہے امام کو کہ میں نے کس طرح سے کسی کی ہدایت کرنی ہے, کس طرح سے میں نے ایسا وار کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں کہ یہ میرے خیمے میں آ جائے اور اس طرح سے میرے پاس آ جائے کہ پھر جائے نا, میں نے اس کی ایسی ہدایت کر دینی. اور کون ہے؟ کہا زہیر ابن کہن. حضرت نے کس کو بھیجا؟ حضرت نے مولا علی اکبر کو بھیجا. کہا صحابی رسول ہیں, اس ذات کو بھیجوں گا کہ جو اپنی گفتار میں, رفتار میں, نطق میں سب سے زیادہ رسول کے مشابہ ہے, سب سے زیادہ رسول کے مشابہ. کیسا وار ہے, ہدایت کا وار ہے. مولا علی اکبر کو بھیجا, مولا علی اکبر خیمے کے قریب گئے. کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت زہیر ابن کہن اس وقت کھانا شروع کرنے لگے تھے, ہاتھ میں ان کے نوالا تھا. کھانا کھانے لگے تو باہر سے آواز آئی, پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین, انا قاصد الحسین, انا رسول الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, میں حسین کا پیغام پہنچانے والا ہوں, رسول. کہتے ہیں, روایت کہتی ہیں, مقتل کہتے ہیں کہ حضرت زہیر کے ہاتھ میں جو نوالا تھا نا وہ وہیں پر رکھ دیا اور کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں مجھے خوف تھا, مجھے پتہ چل گیا کہ وہ وقت آ گیا. کہتے ہیں حضرت زہیر ابن کہن وہاں سے سوچے کیا کریں, تو دلہم آگے سے کہتی ہیں کہ آپ جائیں نواسے رسول ہیں, جائیں پوچھیں کہ کیا بات, کیسی زوجہ ہے, اس سفر کے اندر کتنی معاونت کر رہی ہے, کتنی مدد کر رہی ہے اس سفر میں. یہ نہیں کہہ رہی کہ زہیر دیکھنا نہ جانا وہاں پر خطرہ ہے, دیکھنا زہیر وہاں نہ جانا وہاں پر تمہارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, دیکھو زہیر وہاں پر نہ جانا تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں زہیر جب قاصد آیا ہے, اکبر آیا ہے بلانے, جب امام حسین نے ایسے شخص کو بھیجا تمہیں بلانے کے لیے, تو کس طرح سے ممکن ہے کہ تم نواسے رسول کے پاس نہ جاؤ, کس طرح سے ممکن ہے, جاؤ جا کے سن کے تو آؤ. مولا کہتے کیا؟ کہتے ہیں زہیر ابن کہن جب اپنے خیمے سے باہر نکلے نا تو سر جھکا ہے, جہاں جہاں مولا علی اکبر چل رہے ہیں وہاں پر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. مولا علی اکبر نے بتایا کہ یہ میرے بابا کا خیمہ ہے, آپ اندر چلے جائیں. بعض مقتل کی روایات کے مطابق امام حسین در خیمہ پہ کھڑے تھے استقبال زہیر کے لیے. کیسے ہدایت کرتا ہے مولا, کیسے کرم کرتا ہے مولا. کہتے ہیں استقبال حضرت زہیر کے لیے در خیمہ پہ کھڑے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ خیمے کے اندر موجود. الغرض یہ کہ خیمے میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں چند لمحے حضرت زہیر خیمے میں رہے ہیں, کچھ گفت و شنید ہوئی ہے حضرت زہیر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان, کہ جس کے نتیجے میں جب زہیر باہر نکلے ہیں تو اس طرح سے نکلے جیسے حسین نے آزاد کیا, اس طرح سے جس طرح سے چودھویں کا چاند ہے. کیسا سفر طے کیا امام حضرت زہیر کہتے ہیں وہاں سے تیزی کے ساتھ چلیں اپنے خیمے کی طرف, اور جیسے ہی اپنے خیمے کی طرف آئے ہیں تو دلہم نے جب پوچھا, ان کی زوجہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہوئی مولا سے, کہا بس اب میں امام حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں, اور وہاں پر جس طرح سے اس وقت ماحول بنا ہوا ہے ہم لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ہم لوگوں میں سے کوئی بچے گا نہیں وہاں, تو دیکھو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تم اس غلام کو لو, میرے سارے مال کو لو اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ. تو آگے سے دلہم کا جملہ سنیں گے, دلہم آگے سے کہتی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ, کربلا جب جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. تو آگے سے حضرت زہیر کہتے ہیں دلہم تمہیں نہیں پتا عربوں کا رواج کیا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو کنیز بنا لیا جاتا ہے. آگے سے دلہم کہتی ہیں کہ اے زہیر میں نے تو سنا ہے کہ اس میں زینب بھی ہے, میں نے تو سنا ہے کہ حسین کے ساتھ رسول زادیاں ہیں. تو آگے سے زہیر کی ایک دفعہ غیرت تڑپی ہے, کہتے ہیں اے بی بی تو نے اپنے آپ کو علی و بطول جیسی بیٹیوں جیسا سمجھا ہے, وہ رسول زادیاں ہیں وہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں, خود کو تو نے ویسا سمجھا ہے, تو کہاں وہ کہاں. میں کہوں گا زہیر اے کاش عاشور کے دن ہوتے, آئے دیکھتے نہیں رسول زادیوں کے ساتھ کیا ہوا. فاطمہ کبرا کہتی ہے شام غریبہ پہ ایک ظالم نیزہ لے کے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا, میرے شانوں کے درمیان ایسا نیزہ مارا, اے میں منہ کے بل زمین پہ گری ہوں. ثانیہ زہرا کو بتایا اے بی بی اگر تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا ہونا میری چادر چھین لی ہے, میں بالوں کو چھپانا چاہتی ہوں. ثانیہ زہرا نے کہا فاطمہ کبرا ایک دفعہ اپنی نظریں تو اٹھا کر دیکھو. نظروں کا اٹھانا تھا, ماتم کرنا شروع کیا اے بی بی آپ کی چادر کا. اجرکم اللہ. زہیر چلے ہیں وہاں سے, امام حسین کے پاس آئے, ایسا خوبصورت سفر کیا شب عاشور. زہیر حضرت زہیر مولا عباس کو پوچھتے خیمہ پہ لے کر گئے تو مولا عباس سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ علی نے آپ کو کیوں مانگا تھا خدا سے, آپ کو پتہ ہے خداوند عالم سے علی نے آپ کو کیوں مانگا تھا. کہتے ہیں آپ تو شجیع ہو نہیں یا زہیر, اے زہیر تو شجاعت لا رہے, ایک دفعہ کل عاشور کا دن چڑھ لینا تو دیکھو میں کس طرح سے سروں کو تنوں سے جدا کرتا ہوں, دیکھو کس طرح سے میں لڑتا ہوں کہ اس کربلا کی زمین پہ سب علی کو یاد کریں گے, میں فاتح بدر و حنین کا بیٹا ہوں. کہتے ہیں جب عاشور آئی ہے, ظہر کا وقت آیا, ظہر پہ امام علیہ السلام نے جب نیت کی ہے نماز کی, وہاں سے تیر آئے, زہیر آگے کھڑے, ایک ایک تیر کو پکڑے ہیں امام تک, ایک تیر نہیں جانے دیا حضرت زہیر, یہاں تک کہ کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے, میری لاش کو آگ لگا دی جائے, خاک بنا کے اڑا دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, 1000 مرتبہ میرے ساتھ اس طرح سے کیا جائے, ماں ترقتوں کا یا حسین حسین میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کو چھوڑ. کیسا سفر کیا ہے عزیزو, کیسا سفر کیا حضرت زہیر نے, کس مقام تک پہنچے. کہتے ہیں جب عاشور ہو گئے, زہیر گئے ہیں, رجز پڑا ہے, رجز میں کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کو حسین نے آزاد کیا ہے, میں وہ ہوں, بہترین جنگ لڑی ہے, بہت بہادر ہے, جنگجو ہے زہیر, بہترین جنگ لڑی, بہت ساروں کو فنار کیا. فنار کرنے کے بعد جب سب شہید ہو گئے نا, سب قتل ہو گئے, تو ہر سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا, اور نوک نیزہ پہ بلند کر کے کوفہ میں داخل کیا گیا. کوفہ میں داخل کرنے سے پہلے ایک ندا دی گئی کہ دیکھو باغیوں اور قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے, ان قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے, سب تماشا دیکھنے کے لیے آ جائے. جیسی دلہم نے سنا نا کہ قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے, باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے, تو ساتھ ہی اپنے گھر کے چھت پہ جا کے دیکھا, دور سے نوک نیزہ پہ بہت سارے سر آ رہے ہیں, ایک ایک کر کے سب کا سر گزرا. جب حضرت زہیر کا سر دیکھا نا, سجدے میں گر گئی, کہا خدایا تو نے ہم پر اتنا کرم کر دیا, پروردگارا تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا, اتنا کرم کر دیا تو نے. کہتے اپنے غلام کو بلایا, غلام کو بلا کے کفن دیا کہ جاؤ اے میرے غلام, جاؤ کربلا میں اور دیکھو کہ میرے زہیر کے لاشے کو ڈھونڈ کے کفن دے کے دفنا گیا. غلام نے کفن لیا, گیا ہے کربلا کی جانب, ابھی بھی انتظار کر رہی ہے دلہم, انتظار کر رہی ہے, اب سوچ رہی ہیں ابھی غلام جاتا ہوگا अभी गुलाम ने कफन दिया होगा, अभी वापस आता हो। जब वापस आने का वक्त आया ना, दोबारा से घर की छत पर गई, देखा दूर से घोड़ा सवार आ रहा है, दूर से गुलाम आ रहा है। जैसे करीब आते देखा, फौरन अपने घर के दरवाजे पर पहुंची हैं और गुलाम से कहती हैं, तूने मेरे जुहेर को कफन दे दिया, तूने मेरे जुहेर को कफन दिया, देख अगर तूने मेरे जुहेर को कफन आना दिया होगा तो मैं तुझे कभी ना बख्शूंगी, अगर तूने मेरे जुहेर को वैसे ही छोड़ आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनेंगे गुलाम ने क्या कहा, अब आके दामन को हटाया, आए वापस कफन किया, ऐ बीबी मुझे आजाद ना करना, ऐ बीबी मुझे अजर ना देना, आज जब मैं करबला पहुंचा था ना, जा बजा लाशें थे, कफन एक था, ऐ बहुत सारे लाशें थे, ऐ बीबी मैंने कैसा लाशा देखा जिसकी पसलियां टूटी हुई थी, और बीबी एक लाशा देखा और जिसकी उंगलियां कटी हुई थी, अभी भी एक लाशा देखा जो शेष माहे का था उसके सारा ना था।